الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وروى إمام البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن سرك أن تلحق بصاحبيك فاقصر الأمل وكل ما دون الشبع وانكمش العزار وارفع القميص واخصف النعل تلحق بهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر انبیاء کرام اور صلحاء کرام کی عادات اور دعائیں بیان کی ہیں، وہاں جہاں مختلف دعائیں ہیں، نماز قائم کرنے کی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر مضبوط قائم رہنے کی دعا ہے، حال اور اولاد میں مومن اور صلحاء کی آنے کی دعائیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم معاملہ ہے جسے علماء کرام کہتے ہیں رفاقت صالحین، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہونا. یہ دعا بھی انبیاء کرام نے، صلحاء کرام نے اور بزرگان دین نے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے ملک مصر عطا فرمایا، والدین تشریف لے آئے، بھائیوں کو غلطی کا احساس ہو گیا اور تمام معاملہ رفع دفع ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو وہاں بھی یہی دعا مانگی: وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ، مجھے آپ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صلحاء بندوں میں شامل کر لیجئے. والحقنی بالصالحین، قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی جب انبیاء کی دعائیں نقل فرماتے ہیں تو وہاں یہ دعا فرمائی کہ ہمیں صلحاء کے ساتھ رکھیے. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے صلحاء کا ساتھ اتنی اہمیت کا حامل ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خود اللہ کے رسول اور انبیاء ہیں، وہ بھی جب دعا مانگتے ہیں تو اس میں صلحاء کی معیت اور صلحاء کے ساتھ ہونے کی دعا مانگتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین کی ہدایت اور روشنی عطا فرمائی ہے، اس دین کے آگے بڑھنے کے جو طریقے ہیں، اس دین کے قائم رکھنے کے جو جو طریقے ہیں، اس دین کو مضبوط رکھنے کا جو اسباب ہیں، ان میں سب سے بڑا اور اولی طور پہ جو آتا ہے وہ معیت اور ساتھ دینا ہوتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے جس طرح ساتھ دیا ہے اور جس طرح معیت فرمائی ہے، وہی کی اسی کی برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی نصیحت، کوئی ارشاد، وہ امت اس سے بے خبر نہیں ہے. صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شوق اتنا زبردست اور زیادہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے ایک غلام رکھا تھا کہ جب مجھے کوئی کام ہو اور میں بازار کی طرف جاؤں یا گھر کی طرف جاؤں، تو اس وقت اپنا غلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہو. اور اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ جب وہ واپس مجلس سے اٹھے گا تو حضرت عمر کو پوری پوری خبر اور اطلاع دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک کیا فرمایا، کیا ارشادات فرمائے، کیا تعلیم دی، کون سی وحی نازل ہوئی، کن لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. یہ سب علم کی طلب ہے. اور اگر غور کیا جائے، آج ہم میں اور صحابہ کرام کے درمیان جو اتنے زیادہ فاصلے آ چکے ہیں، اس میں جہاں بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں ہوں گی، ان میں سے ایک بہت بڑی کوتاہی وہ ہماری عوام کا دین سے بے خبر ہونا. اگر ہماری عوام اور ہمارے مسلمان بھائی وہ آج یہ طے کر لیں، یہ بات کا تہیا کر لیں کہ میری مسجد اہل حق کے اور علماء ائمہ خطباء ہر جمعے کو، ہر شب جمعہ کو یا کسی بھی دینی مجلس میں جو بات کہیں، وہ بات ہر حال میں مجھے پتہ چلنی چاہیے، تو پھر اس صورت میں گمراہی کے اسباب کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، بے خبری اور جہالت وہ کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، اور علم کے دریا وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. تو میں آپ حضرات سے یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ جب دعا مانگے تو اس دعا کے اندر اس دعا کو بھی شامل رکھا کریں کہ اے اللہ ہمیں بزرگان دین کی مجالس نصیب کرے، اے اللہ ہمیں صلحاء اور علماء اور ورثاء رسول ان کے قریب رکھیں. اس لیے کہ یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء نے باقاعدہ قرآن کریم کے الفاظ میں مانگی ہے. اور اس دعا کی برکت کیا ہوگی؟ اس دعا کی برکت سے ظاہر بات ہے کہ جب ایک شخص کسی کے قریب جاتا ہے تو اس کا اثر قبول کرتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، فارسی میں کہتے ہیں کہ جو صالح کی صحبت ہوتی ہے وہ آدمی کو صالح بناتی ہے، اور گناہگار اور نافرمان کی جو صحبت ہوتی ہے وہ آدمی کو گناہگار اور نافرمان بنا دیتی. تو ان دعاؤں کو اگر ہم شب و روز میں شامل کر لیں اور باقاعدہ عملی طور پر ہم اقدامات کریں کہ ہم دین والوں کے قریب ہوں، ہم قرآن اور سنت کے قریب ہوں، ہم قال اللہ اور قال الرسول والے دروس کی خبر رکھیں، تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ آپ خود بھی ایک عالم کی حیثیت سے، ایک دینی رہنما کی حیثیت سے، یا زیادہ سے زیادہ اللہ کے ایک ولی کی حیثیت سے امت کے اندر موجود ہوں. صلحاء اور انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قریب ہونے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ہم بھی نبوت کے طالب ہیں، یا کوئی ایسا لمحہ اور کوئی ایسی گھڑی یا ایسی سیڑھی آتی ہے کہ جس سے آگے چل کے انسان خود نبوت کا دعوے دار ہو جائے، العیاذ باللہ، ایسا نہیں ہے. فقیر امت امام العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مثال سے ایسے سمجھو کہ جیسے ایک جگہ بادشاہ کسی کا مہمان ہوتا ہے، اب بادشاہ کے ساتھ اس کے گھر والے بھی ہوتے ہیں، اس کا عملہ بھی ہوتا ہے، اس کے وزراء بھی ہوتے ہیں، اس کے مشیر بھی ہوتے ہیں، اور جب مجلس لگتی ہے، جب دسترخوان لگتا ہے، جب دربار لگتا ہے، تو ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح بادشاہ کے دسترخوان تک پہنچ جائے، وہاں تک اس کو ایکسس مل جائے. ہر آدمی اس بات میں فخر محسوس کرتا ہے کہ آج میں نے بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کے وقت گزارا، میرے سامنے ملک کے فیصلے ہوئے، اور ہر آدمی اس بات پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ آج میں جس دسترخوان پہ بیٹھا ہوں اسی دسترخوان پہ ملک کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود دسترخوان پہ بیٹھنے سے کوئی آدمی بادشاہ نہیں بنتا، قریب میں بیٹھنے سے، دربار پہ بیٹھنے سے بادشاہت پر قابض نہیں ہو جاتا، اس کی مجلس میں بیٹھنے سے حاصل ہونے والے فوائد وہ حاصل کر لیتا ہے. بالکل اسی طرح ہم جب صلحاء کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جب اپنی دعا میں انبیاء کی معیت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں انعامات کے طور پہ فرمایا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ وہ سب لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہو جاتے ہیں، البتہ مرتبہ اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. آج کل آپ حضرات سنتے ہوں گے ایک فتنہ برپا ہوا ہوا ہے کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ نبوت کا دعویٰ، یہ جہالت، یہ گناہ، اتنی بڑی غلطی یہ کیسے ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ بروقت علماء سے رابطہ نہیں رکھا، بروقت علم سے اپنے آپ کو باخبر نہیں رکھا، اور الحائق اذا صلى ركعتين انتظر الوحي، عربی میں محاورہ ہے کہ جولاہا دو رکعت نماز پڑھ کے پھر وحی کا انتظار کرنے لگتا ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی اپنی تقدیر ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، یہ تمام وہ بڑے لوگ ہیں، یہ تمام وہ خوش نصیب انبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی فیصلہ کیا جاتا ہے کس کو نبوت دینی ہے اور کس کو صالح بنانا ہے، کس کو صدیق بنانا ہے، کس کو شہید بنانا ہے، کس کو صالح بنانا ہے. ہمیں ان معاملات میں زیادہ تگ و دو کرنے کی، یا زیادہ غور و فکر کرنے کی، یا زیادہ عقل کے ترازو میں تولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے بحیثیت ایک مسلمان کے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء اور صلحاء کی معیت عطا فرما دے، تو اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے. میں نے ابتدا کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک نصیحت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، عربی زبان میں تھی، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی، جن کی زبان پر اور جن کے قلب پر اللہ تبارک و تعالی نے حق جاری اور ساری فرما دیا تھا، اور حضرت عمر وہ شخص ہے کہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا تھا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نصیحت کیجئے، مجھے کوئی ایسی بات کیجئے جو میرے کام کی ہو، جس سے دین کے اندر مجھے ترقی ملے. آپ اندازہ لگائیے آج کل کے زمانے میں دو الفاظ کسی نے پڑھ لیے یا ایک معمولی سا شیخ کوئی بن جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو نصیحت سے اور کام کی بات سننے سے مستثنا سمجھتا ہے. یہ ہمارے اسلام کا طور طریقہ نہیں ہے. حضرت عمر جو کم و بیش تین بر اعظموں کے اور اس وقت کی موجودہ دنیا کے خلیفہ اور سب سے بڑے حکمران تھے, وہ اپنے چھوٹے بھائی سے فرما رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ مجھے آپ نصیحت کیا کریں. اور نصیحت ایسے شخص سے مانگنی چاہیے جو واقعی نصیحت کا اہل ہو. اگر ایرے غیرے سے, بدعقیدہ سے یا گمراہ شخص سے نصیحت طلب کی جائے گی تو وہ نصیحت نقصان پہنچا سکتی ہے. یہ بھی ایک پورا فن ہے, پورا علم ہے اس بات کو جاننا کہ کون سی وہ شخصیت ہے جس سے نصیحت قبول کرنی ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جن سے نصیحت تو کیا جن کے عمل سے بھی دور رہنا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد, اور آپ فرمایا کرتے تھے انت منی بمنزلت من ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, تم میرے لیے ایسے بھائی ہو, ایسے مددگار ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان سرک ان تلحق بصاحبیک, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ جا ملو, دو دوستوں کے ساتھ, کون سے دو دوست؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبیه لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر کیا, وہ دو افراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت عزیز اور قریبی اور آپ کے محبوب تھے. جب یہ دونوں افراد دنیا سے پردہ فرما گئے اور تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ صدمے میں رہتے تھے, اور ہمیشہ آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جب میری موت ہو, میری شہادت ہو تو میں ان کے قریب میں دفنایا جاؤں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم واقعی ان کا ساتھ دینا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہو تو پانچ باتوں کو اپنے پلو باندھ لو, پانچ کام تم نے کرنے ہی کرنے ہیں, تب ان کے ساتھ تم جا کر ملو گے. فقصر الامل, اس میں سے پہلی چیز امیدوں کو, آرزوؤں کو اور لمبے لمبی پلاننگز کو چھوٹا کر لو, مختصر کر لو. آج ہم جب اپنا مستقبل کے بارے میں تیاری کرتے ہیں, کچھ سوچتے ہیں, تو ہماری پلاننگ اور ہماری تیاری 100 سال اور 200 سال سے کم کی تو ہوتی ہی نہیں. گھر بنایا جاتا ہے, بنگلہ بنایا جاتا ہے, کوشش ہوتی ہے اس میں اچھے سے اچھا سریا ڈالا جائے, اس میں اعلی سے اعلی سیمنٹ استعمال کیا جائے, اس لیے تاکہ دیر تک قائم رہے. کیوں دیر تک قائم رہے؟ اس لیے کہ ابھی جانے کا ارادہ ہی نہیں ہے, آدھی عمر گزر چکی ہے, عمارت کھڑی کی جا رہی ہے, لیکن 100 سال اب اس عمارت میں رہنے کے دل بھی چاہ رہا ہے. تعلیم حاصل کرنے جب نکلتے ہیں تو کئی کئی سال, ایک بچہ جب پرائمری اسکول میں داخل ہوتا ہے اور میڈیکل کالج سے یا انجینئرنگ کالج سے نکلتا ہے تو 18-20 سال سے کم کا عرصہ نہیں لگتا اس کو, اور پھر اس کے بعد بہت لمبے لمبی اس کی سوچیں ہوتی ہیں اور لمبے لمبے طویل اس کی پلاننگز ہوتی ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے اور دنیا کے مقاصد حاصل کرنے. حالانکہ حقیقت کیا ہے, میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک موقع پہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے مویشیوں کی کھرلی جس میں وہ دانا کھاتے ہیں وہ صحیح کر رہا تھا. اس دوران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. آپ نے عبداللہ سے پوچھا ما ہذا, یہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا شیئن نصلحہ, یہ خراب ہو گیا ہے ہم اس کو صحیح کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ الامر اسرع من ذالک, معاملہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. کیا مطلب؟ یعنی زندگی مختصر ہے, عمل کا وقت کم ہے, قیامت قریب ہے, اور دنیا کے معاملات کے اندر اپنا وقت گزارنا, اپنے اوقات ضائع کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر کو جانور کی کھرلی صحیح کرتے ہوئے دیکھا اور اس سے فرمایا کہ یہ تم جو کام کر رہے ہو یہ درست نہیں, اس کے بجائے تم کوئی خیر کا کام کرتے, کوئی نیکی کا عمل کرتے, اللہ کو راضی کرنے والا کام کرتے تو وہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا. طویل آرزوئیں اور امیدیں لگانا یہ ہماری شریعت کے احکام کے خلاف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل, دنیا میں ایسے وقت گزارو جیسے تم کوئی اجنبی شخص ہو یا پھر مسافر ہو. ایک اجنبی شخص یہاں پاکستان سے کسی اور ملک جاتا ہے تو اس کی کئی شرائط ہوتی ہیں, اس کے ویزے میں تاریخ لکھی ہوتی ہے, اس کے ایام مقرر ہوتے ہیں, اس کے اندر اندر ہی وہاں پہنچنا ہوتا ہے اور وہاں سے نکلنا ہوتا ہے. اگر خلاف ورزی ہو جائے تو قانون حرکت میں آتا ہے اور سزائیں اور جرمانے لگائے جاتے ہیں. اور مسافر وہ در و دیوار سے محبت نہیں کرتا, اس کو راستے میں رکنے والے مسافر خانہ, ہوٹل اور ریسٹورنٹ, وہاں رہنے کی پلاننگ نہیں کرتا, اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہاں پہ 100 سال کے لیے عمارت کھڑی کی جائے یا یہاں پہ بہت زبردست قسم کا شہر آباد کیا جائے, بلکہ مسافر اپنی ضروریات پوری کر کے اور فوراً پھر آگے اپنے مقصد کے لیے چل پڑتا ہے. میرے محترم بھائیوں, ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور احسان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو بہت کرامت اور عظمت بخشی ہے. ہم اس کرامت اور عظمت کو غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے, ہم بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے وقت نہیں گزاریں گے, ہم اعلیٰ سے اعلیٰ پلاٹوں کے حصول کے لیے اور پراپرٹیاں بنانے کے لیے ساری زندگی نہیں لگائیں گے. یہ ہماری آمد کا مقصد نہیں ہے. ہاں, دنیا کے اندر وقت گزارنا ہے تو عزت سے گزارنا ہے, سفید پوشی کے ساتھ گزارنا ہے, کسی کے سامنے احتیاج نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے بغیر اپنی جان اور پسینے کو دن رات اس کام میں لگائے بغیر جو عطا فرمایا وہ بہت ہے, اس پر شکر اور احسان ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ صبح اٹھے تو دنیا کی فکر میں لگ گئے اور رات کو نیند بھی اسی لیے نہیں آ رہی کہ دنیا کی فکر لاحق ہے, یہ دین سے دوری کی وجہ ہے اور یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مالی ولی دنیا, میں اور دنیا, میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے, میرا اور دنیا کا تعلق کیسا ہے. فرمایا استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکہا, میری مثال اس مسافر کی ہے جو چل رہا تھا, ایک درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے سستایا, آرام کیا, جب شام ڈھلنے لگی, دھوپ کم ہو گئی تو خود اٹھ کے چل گیا اور درخت کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیا. یہ ہے وہ تمام خلاصہ, یہ ہے وہ بات جو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھا رہے ہیں، فقصر العمل، اگر اپنے دوستوں اور اپنے صاحبین کے قریب رہنا ہے تو امیدوں کو مختصر رکھنا ہوگا. دوسری بات اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، فرمایا کل ما دون شبع، کہ جب بھی کھاؤ تو بھوک مٹا کر نہ کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مومن کی شان میں یہ فرمایا ہے کہ وہ کم کھایا کرتا ہے، اور منافق کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ وہ ساتوں آتے کھا لیتا ہے. ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَ، اگر کسی کو شدید بھوک لگی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، بہت زیادہ کھانے کا جی چاہ رہا ہے، فَسُلُسُلْ لِطَعَامٍ، تو پھر پیٹ کا اور آنکھ کا تیسرا حصہ کھائے، وَسُلُسُلْ لِشَرَابٍ، اور تیسرا حصہ پانی کے لیے رکھے، وَسُلُسُلْ لِنَفَسِهِ، اور تیسرا حصہ سانس کے لیے رکھے. کتنی زبردست بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے کہ آپ جس طرح ایک مسلح ہیں، ایک مجاہد ہیں، ایک جرنیل ہیں، ایک قائد ہیں، اسی طرح آپ ایک طبیب بھی ہیں، اور آپ نے مسلمانوں کو زندگی میں صحت مند رہنے کا طریقہ بتلا دیا کہ اپنے معدے کو تین حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ وہ کھانے کے لیے ہے، دوسرا حصہ وہ پانی کے لیے ہے، اور تیسرا حصہ وہ خالی رکھنا ہے تاکہ صحت صحیح رہے. اسی طرح اشارہ فرما رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ جب کھانا کھاؤ تو پورا پیٹ بھر کے اور رچ بس کے نہیں کھانا، بلکہ کچھ حصہ خالی چھوڑ دیا کرنا. آگے آپ نے فرمایا ون کمیشل ازارا، اور اے میرے بھائی اپنے ازار کو اونچا رکھا کرو. آج کل جب علماء کرام اور مولوی صاحبان اپنے بھائیوں اور دوستوں سے التجا کرتے ہیں کہ بھائی نماز کے اندر اپنے ازار کو، اپنے پائنچوں کو، اپنی شلوار کو درست کر لو، تو کہا جاتا ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور یہ ابھی تک پائنچوں میں لگے ہوئے ہیں. ارے بھائی دنیا چاند پہ پہنچی ہے، وہ بے مقصد ہیں، وہ احمق ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وجود کیوں بخشا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور عبادت، گزشتہ شب جمعہ کی مجلس میں یہ بات تفصیل سے ذکر ہوئی کہ صرف اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر جو ہوگی وہ عبادت ہوگی، اس کے خلاف اگر کیا جائے گا تو وہ بدعت ہو جائے گی، وہ گمراہی ہو جائے گی. اپنے ازار کو درست رکھا کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جب خنجر کے وار کیے گئے اور حکیم نے کہہ دیا کہ آپ وصیت کر دیجئے اس لیے کہ آپ کا بچنا اب مشکل لگ رہا ہے، اس دوران میں صہیب رومی رضی اللہ عنہ تبعیت دریافت کرنے کے لیے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا میرے بھائی اپنے ازار کو درست کر لو، اوپر کر لو. اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وما اسفل من ذلک ففی النار، جو ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا. میرے بھائی بہت اہم مسئلہ ہے، اور حضرت علی جیسا شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث اور آپ کے گھر کا فرد، وہ خلیفہ اور امیر المومنین حضرت عمر کو نصیحت کر رہا ہے، اور کیا نصیحت کر رہا ہے کہ اپنے ازار کو کنٹرول میں رکھنا ہے. ایک صحابی ہیں خریم اسدی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا نعم الرجل، خریم اسدی بہت بہترین آدمی ہے، کاش کہ اس کا ازار اس کے ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتا اور اس کے بال اتنے لمبے نہ ہوتے. اور وہ بھی صحابی تھے، جب ان کو یہ خبر پہنچی بغیر تاخیر کے فوراً اپنے بال چھوٹے کروا لیے اور اپنے ازار کو اوپر کر لیا، اور مورخین فرماتے ہیں پھر ساری زندگی کسی نے ان کو ازار نیچے کیے ہوئے نہیں دیکھا، اور ضرورت سے زیادہ لمبے بالوں میں بھی نہیں دیکھا. صحابہ کے لیے اشارہ کافی ہوتا تھا، وہ عقلاء تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اس لیے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جیسا خلاصہ اور ان جیسی زبردست بشارتیں ان کو دیے گئی ہیں. اور اس زمن میں انسان کا پورا لباس آ جاتا ہے. آپ خود بتائیے، جب صرف ازار کے معاملے میں اتنی زیادہ وضاحت کی جا رہی ہے تو پھر پورا کا پورا لباس بدل لینا اور ایسی شکل و صورت اختیار کر لینا کہ جس میں انسان کا پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے یا یہ یہودی ہے یا یہ نصرانی ہے، ایسا لباس کہاں جائز ہو سکتا. آگے فرمایا ورقاء القمیصا، حضرت علی نے حضرت عمر کو چوتھی نصیحت فرمائی، اپنی قمیص میں پیوند لگا کے رکھو. کیا مطلب؟ یعنی اسراف سے بچو، دنیا کی نت نئی چیزوں سے بچو، دنیا کے رنگ رلیوں سے دور رہو. مورخین فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کی فتح کے لیے فلسطین تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کے کرتے مبارک میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے. یہ ہے وہ خلیفہ کہ جس کو دیکھ کے یہودیوں نے اور نصرانیوں نے دروازے کھول دیے، مسجد اقصی حوالے کر دی، بیت المقدس حوالے کر دی. آج کل ہم مٹیریلزم پہ بڑے سختی سے عمل کرتے ہیں، لیکن جو اعمال کی روح ہوتی ہے، جو واقعی ایک شخص کو فتح دیتی ہے، ایک شخص کو دنیا کے اندر رول ماڈل بناتی ہے، وہ باتیں ہم بھول چکے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے لباس میں، ہمیں اپنی وضع قطع میں، ہمیں اپنے اٹھنے بیٹھنے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم شہداء، صالحین، صدیقین، انبیاء کے قریب جا رہے ہیں یا ان سے دور جا رہے ہیں. اگر قریب جا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے مبارک ہو، یہ اعلیٰ عمل ہے، یہ بہتر عمل ہے. اگر دور جا رہے ہیں تو یہ جہالت اور اندھیروں کی طرف لے جانے والی شے ہے. اور آخری نصیحت فرمائی وقص فل نالا، اور چپل بار بار بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. جب چپل اور جوتی پرانی ہو جائے تو اس میں ٹانکا لگا لیا کرو. اس کا بھی وہی خلاصہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہوگی تو دین کی طرف توجہ ہوگی، دنیا سے زہد ہوگا تو اللہ کی طرف تمام کے تمام اعمال متوجہ ہوں گے. اگر دنیا کے معاملات کے اندر کوئی شخص مصروف ہو جائے تو پھر وہ آہستہ آہستہ دنیا کا ہی ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا سے زہد عطا فرمائے اور اعمال کی توفیق نصیب فرمائے.